أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصاهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين اللهم وحملة العرش الذين لا يفترون من تسبيحك صلوات على محمد وعلى محمد. اعزائنا گرامی، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کتاب اللہ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے، سورہ اعلیٰ 87 سورہ، اس میں اللہ صحف ابراہیم و موسیٰ ذکر کرتا ہے کہ وہ صحیفے جو ابراہیم و موسیٰ کو دیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، تو صحیفے آتے رہے، کتاب اور صحیفہ، کتاب مکمل ضابطہ حیات اور ایک صحیفہ، جیسے گزشتہ انبیاء کو کتابیں بھی دی گئیں، صحیفے بھی دیے گئے، تو صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ کو کہا جاتا ہے، جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کسی بھی اہل ایمان کے لیے. آپ نے لفظ عرفان سنا ہوگا، عرفان کی بھی دو اقسام لوگ پیش کرتے ہیں، عرفان نظری اور عرفان عملی. نظری کو بہت سے ہمارے علماء نہیں مانتے، جیسے آغا بہجت عرفان نظری وغیرہ کو نہیں مانتے، عرفان عملی کو مانتے ہیں، یعنی آپ کا مصلی ہی آپ کا عرفان ہے، توجہ رکھیے گا، عبادت ہی عرفان ہے. اس میں اعمال کی کتابیں علماء نے ترتیب دی ہیں، مفتاح الفلاح شیخ بہائی کی کتاب پہلی کتاب ہے، اقبال الاعمال ہے، آخری کتاب عرفان کی صحیفہ سجادیہ، عرفان کی معرفت کی آخری کتاب کا نام صحیفہ سجادیہ ہے. ہر مناسبت پہ اگر کوئی انسان دعا مانگنے لگے، اس کا کوئی دن گزرتا نہ ہو جس میں خدا کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ہو. جب بندہ ایک ایسی منزل پہ آ جائے کہ اسے خدا سے رابطہ برقرار رکھنا سمجھ میں آنے لگے، اور جب رابطہ برقرار کرے گا، رابطہ برقرار کرے گا تو لازماً وسیلے کو تلاش کرے گا. جب نزول فیض کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے لیے خاص طور سے صلاح کی تشریح کر دوں گا، وضاحت کر دوں، نزول نازل ہونے کے لیے، فیض نعمتیں، قرآن بھی اللہ کا فیض ہے، اللہ کی ساری نعمتیں فیض ہیں، فیض الہی ہیں. جب نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، دوبارہ، اللہ جو بھی فیض بھیجتا ہے وہ بھی واسطے سے بھیجتا ہے، اللہ نے کوئی فیض نہیں بھیجا بغیر واسطے کے، قرآن بھی دیا تو یہ نہیں کہا پہاڑوں پہ بھیجا ہے لے آؤ، کہا میں نے اپنے حبیب کے دل پہ قلب پہ اتارا ہے ان سے حاصل کرو. ہمیں اللہ نے قرآن بھی بغیر واسطے کے نہیں دیا، مجمع کی توجہ ہو، اس جملے کو دوبارہ دہراؤں گا، قرآن بھی بغیر واسطے کے نہیں دیا، کہاں حبیب سے قرآن کو حاصل کرنا، اور پیغمبر بھی قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑ گئے. بہت پیارے انداز سے سن، حبیب خدا بھی قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑ گئے، کہا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. اچھا اب کچھ لوگوں نے ایک نعرہ لگا دیا، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. جس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا وہی سب سے پہلے در اہل بیت پہ آیا، اور آنے کے بعد کہا یا علی کچھ لوگوں نے قرآن سے سوال کیا ہے، قرآن سے دکھائیے جواب کہاں ہے. تو میرے مولا نے کہا تم نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے، کہا یا علی نہیں قرآن سے دکھائیے. میرے مولا نے ہاتھوں میں لیا قرآن، بغیر دیکھے ایک مرتبہ کھولا، کا یہاں جواب ہے. توجہ ہو، قرآن کھولا کا یہاں جواب ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا یا علی بغیر دیکھے آپ نے کیسے بتایا یہاں جواب ہے، کہا پڑھ لو اگر سمجھ میں آئے تو مان لینا. پڑھا کہ ہاں اب آپ نے کہا ہے تو سمجھ میں آ رہا، جواب اسی آیت میں ہے. میں اپنے انداز سے پیش کروں، میرے مولا نے قرآن کھولا ہوگا، آیت نے نکل کے سلام کر کے بتایا ہوگا، توجہ ہے جانے کی. میرا دل کہتا ہے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، مورخین نے تو اور انداز سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن جیسے مولا کے ہاتھوں میں دیا، مولا نے قرآن کھولا کہا یہاں جواب ہے، تو مولا نے کہا یہاں جواب ہے. میرا دل کہتا ہے آیت نے نکل کے سلام کر کے بتایا ہوگا، اس سوال کا جواب میں ہوں. بھائی دیکھیں جب قرآن وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو حق کھول دیتا ہے، جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو حق کھول دیتا ہے، جب غاصب کے ہاتھوں میں جاتا ہے حق چھپا لیتا ہے. اذان گرامی، مولا نے قرآن کھولا کہا یہاں پہ جواب ہے، پڑھنے کے بعد سب نے کہا ہاں واقعی یہیں پہ جواب ہے. اذان گرامی، قرآن بھی حبیب خدا نے یہ نہیں کہا اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہا قرآن بھی اہل بیت کے ساتھ ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے، دوبارہ اس جملے کی طرف آتا ہوں، نزول فیض کے لیے جب واسطے کی ضرورت ہے، اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیں، جب نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو پھر صعود فیض کے لیے واسطے کی ضرورت کیوں نہیں؟ جب وہاں سے فیض آئے تو واسطے کی ضرورت، جب یہاں سے عبادت جائے تو پھر واسطے کی ضرورت کیوں نہیں؟ جب نماز پڑھیں تب بھی اس کے اندر وسیلہ ہے، کوئی بھی کام کریں اس میں وسیلہ ہے، تبھی وہ اعمال قبول ہوتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد وسیلہ. اذان گرامی، میں نے آج تیسری دعا سے متعلق، اب دیکھیں ہر روز اگر صرف ایک ہی دعا پیش کروں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن آج مجبور ہوں، آج بھی پھر ایک ہی دعا پیش کروں گا، چوتھا دن ہے، پھر آئندہ آنے والے دنوں میں بھی شاید ایک ایک دعا، جتنی دعائیں پیش کر سکا پیش کر دوں گا اس عشرے کے دوران. سننا پسند فرمائیں گے؟ اب اس دعا کا نام ہے حاملان عرش کے متعلق امام کی دعا. اب دیکھیں امام علیہ السلام، میں نے پہلے دن کہا تھا یا دوسری مجلس میں کسی میں کہا تھا کہ امام کے خطبوں پہ پابندی تھی، تو امام نے کہا خطبے پہ پابندی لگا سکتے ہو، دعا پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے. امام نے جو باتیں خطبے میں کہنی تھی دعا کی شکل میں انہیں پیش کیا ہے، تو بڑے بڑے علمی معارف کو دعا کی شکل میں پیش کیا. اللہم، جب کہتے ہیں نا اللہم کسی بھی دعا کے شروع میں، تو اس سے مراد ہے یا اللہ، او اللہ، اے پروردگار. تو اللہم، اب یہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ دعاؤں کے شروع میں کہا، وحملت عرشک، اور تیرے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، الذین لا یفترون من تسبیحک، جو کبھی بھی تیری تسبیح سے اکتاتے نہیں. یہ پورے کی پوری دعا فرشتوں سے متعلق ہے. تو امام کہتے ہیں ان پہ بھی درود بھیج، ان پہ بھی صلوات بھیج، اللہ سے کہہ رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، امام نے فرشتوں سے متعلق بھی کہا. توجہ رکھیے گا، سورہ توبہ کے اندر ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، اے میرے حبیب جب آپ کے صحابہ آئیں تو ان کے اموال سے زکات لیجئے، جب زکات لیں آپ جب زکات لیں گے تقسیم کرنے کے لیے فقراء میں تو ان کا مال پاک ہو جائے گا، جب زکات لیں تو طہرہم تو مال پاک ہوگا، فصلی علیہم تو آپ ان پہ درود بھیجیں، قرآن کی آیت ہے، بہت گھبرا کے سن رہے ہیں، فصلی علیہم ان پہ درود بھیجیں۔ اذان گرامی، جب چھوٹا بڑے کے لیے کہتا ہے درود بھیجو تو عظمت کا اقرار ہے، جب ہم جیسے آل محمد کے لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو ہم عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اور جب کوئی بڑا چھوٹے کے لیے درود و سلام درود بھیجے یا صلوات بھیجے یا کچھ بھی صلوات کہے تو اس سے مراد دعا ہوتی ہے، ان کی طرف سے دعا ہے، ہماری طرف سے عظمت کا اقرار ہے۔ تو اب امام علیہ السلام، ہم کیونکہ مکتب اہل بیت کے اندر، کیونکہ میرے بہت زیادہ اہل سنت برادران بھی آ رہے ہیں، تو مکتب اہل بیت کے اندر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حتیٰ انبیاء بھی اور آئمہ علیہ السلام جو ہیں وہ افضل ہیں ملائکہ سے، انبیاء اور آئمہ ملائکہ سے افضل ہیں، توجہ ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن فرق خلقت کے اندر۔ اب مجھے بحث کو پیش کرنا، پھر امام کی دعا کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن مکتب اہل بیت میں جب آپ نے بچپنے سے ماں سے سیکھا ہوگا، میں نے بھی یہی سبق سیکھا، تو ہمیشہ ماں ہمیشہ سکھاتی تھی، کہتی اللہ، ماشاءاللہ یاد ہے آپ لوگوں کا، اللہ پنجتن امام معصوم، جبکہ کہنا تو ماں کو چاہیے تھا 124,014، توجہ ہو، سارے انبیاء معصوم ہیں، جناب مریم معصومہ، توجہ ہو، اور ہم اپنے 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، جناب سیدہ کو رسول خدا کو، تو سب ملا کے 124,014، اور پھر سارے فرشتے بھی، لیکن ہمیشہ ہم نے یہی سیکھا اور صحیح سیکھا، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، دلیل پیش کر رہا ہوں، جو سیکھا ہے اس پہ دلیل کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں معصوم 14، جبکہ جناب مریم معصومہ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اور صرف 14 ہی نہیں ہیں، اور بھی ہستیاں معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن جیسے 14 معصوم ہیں ویسا کوئی معصوم نہیں، عصمت کے بھی درجات ہیں جیسے عدالت کے درجات ہیں، میں کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، عادل ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ مرجع کو عادل ہونا چاہیے، قاضی کو عادل، نماز پڑھانے والا عادل، گواہ عادل، لیکن سب کی عدالت کے درجات مختلف ہیں، گواہ کی عدالت ظاہری طور پہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا کافی ہے، لیکن قاضی کے لیے اتنی عدالت کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ زندگی کے فیصلے اس کے ہاتھ میں دیں، یہ عادل نہ ہو، جب قاضی اتنا عادل ہونا چاہیے تو سوچے معصوم کو کتنا عادل ہونا چاہیے۔ تو اذان گرامی، عصمت جیسے عدالت کے درجات ہیں ویسے عصمت کے درجات ہیں، بس دو درجات علماء نے زیادہ بیان کیے ہیں، عصمت کبرا اور عصمت صغرا، کیونکہ عصمت مؤنث لفظ ہے اس لیے کبرا اور صغرا، بڑی عصمت اور عصمت چھوٹی عصمت، عصمت کبرا اور عصمت صغرا، سارے انبیاء ملائکہ سب کے سب عصمت صغرا پہ ہیں، عصمت صغرا پہ ہیں، لیکن یہ جو 14 معصومین ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں معصوم 14، یہ 14 عصمت کبرا پہ ہیں، مجمع کی توجہ ہو، تب تک کوئی جواب نہ دے، کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، کوئی نہ بولے جب تک سب نہ پہنچ جائیں، سارے مجمع کی توجہ ہو، یہ 14 عصمت کبرا پہ ہیں، باقی سارے انبیاء جناب مریم ہیں، فرشتے ہیں اور ہستیاں ہیں، وہ سب عصمت صغرا پہ ہیں، یہ عصمت کبرا پہ ہیں۔ عصمت صغرا اور عصمت کبرا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عصمت صغرا پہ جو فائز ہوتا ہے اس سے ترک اولا ہو سکتا ہے، توجہ ہو، ان سے ترک اولا ہو سکتا ہے، لیکن جو عصمت کبرا پہ ہوتے ہیں ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدان گرام، اب کیونکہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، بہت سے نوجوان خاموش رہے، شاید ان تک بات نہیں پہنچی ہے، بہت سے نوجوان پہنچ گئے ہیں، کہ لفظ ترک اولا میں نے استعمال کیا، ترک اولا، ترک کہتے ہیں چھوٹ جانا، اولا یعنی کہ جو بلندی ہو، ترک اولا ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ ہو، کچھ معصوم ایسے ہوتے ہیں, گناہ نہیں ہوتا, گناہ جس سے ہو وہ معصوم نہیں ہوتا, معصوم سے گناہ نہیں ہوتا. اب لیکن کوئی ایسا مقام ہے جو ان کی عصمت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بہت ان کا رتبہ بلند ہونا چاہیے, تو اب اسے کہتے ہیں ترک اولا ہو جانا. 14 سے ترک اولا نہیں ہوتا. جیسے جناب آدم, یہ جو قرآن کے اندر ذکر ہے, لا تقرب هذه الشجره, اس پودے کے قریب نہ جانا. شجرہ اردو میں درخت کو کہتے ہیں, عربی میں درخت اور پودے دونوں کو کہتے ہیں, پودے کو بھی کہتے ہیں. شجرۃ الیقین, کدو کا پودا ہوتا ہے, درخت نہیں ہوتا. قرآن کے اندر آیا نا شجرۃ الیقین, یقین کدو کو کہتے ہیں. تو شجرۃ الیقین کہ جس کا چھلکا جب انسان کا جسم گل جاتا ہے تو اس کے کام آتا ہے. جب جناب ایوب کو مچھلی نے نگل لیا تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک دعا پڑھی. دیکھیں انبیاء کی بھی دعائیں ہیں, دعا میرا موضوع ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر ایوب یہ یونس, حضرت یونس ذنون, وذ ذنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين, کہ اگر یونس نے, ذنون نے, مچھلی والے نے یہ دعا نہ پڑھی ہوتی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے, ایک نشانی بنا کے رکھتے, زندہ رکھتے, مرنے نہ دیتے, سب کے لیے کہتے دیکھو جو چلا جائے یہ حال ہوتا. تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اس طرح سے دعا پڑھی, اللہ نے کہا کہ اگل دے, وہاں پہ کدو کا پودا لگایا تو پھر جسم جہاں سے, کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں تیزاب ہوتا ہے, تو فوراً ٹھیک ہو گئے. اب شجرۃ الیقین کا تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پہ. تو اللہ کہتا ہے کدو کا پودا تھا, پودا درخت نہیں ہوتا. تو جناب امیر سے پوچھا, جناب آدم کو کہا لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين, اس پودے کے قریب نہ جانا. بائبل والے عیسائی کہتے ہیں اور یہودی کہ سیب کا درخت تھا, مولانا کا سیب نہیں تھا, گندم سے منع کیا تھا, گندم سے منع کیا تھا, کہا منع آدم کو کیا تھا پھر بھی نہ رک سکے. گندم حرام نہیں ہے, حرام کرتے تو نبوت چلی جاتی, عصمت ختم ہو جاتی. کہ گندم حرام نہیں تھی لیکن وہی آزمائش, لیکن ایک مرتبہ ترک اولا ہوا, گندم کھا لی تو ترک اولا ہوا نا. تو ترک اولا ہو سکتا ہے جہاں عصمت صغرا ہو. لیکن مولا کہتے ہیں دیکھو ہم 14 میں فرق یہ ہے, روکا اللہ نے آدم کو تھا پھر بھی نہ رکے, کہ مجھے روکا نہیں تھا پھر بھی پوری زندگی میں نے جو پہ گزار دی. توجہ ہے زیادہ, کہا جناب آدم کو اللہ نے منع کیا تھا لیکن پھر بھی ایک مرتبہ انہوں نے اس گندم کے دانے کو استعمال کیا, لیکن کہا مجھے روکا نہیں تھا پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی. یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے. تو یہ 14 کی عصمت کچھ اور ہے, باقی سے ترک اولا کا امکان پایا جاتا ہے. میں یہاں پہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. تو اب امام فرماتے ہیں, کہا کہ یہ تمام کے تمام جو تیرے فرشتے ہیں یہ تیری عبادت کر رہے ہیں, کچھ حاملان عرش ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء افضل ہیں, ائمہ افضل ہیں, کس سے؟ فرشتوں سے, وہ افضل ہیں. مخلوقات کو آپ کے سامنے جلیلی پیش کر رہا ہوں, حیوانات ہیں جن میں صرف احساسات ہیں, کھانے پینے کی خواہشات ہیں, شعور نہیں ہے, عقل نہیں ہے, تربیت کر سکتے ہیں تعلیم نہیں دے سکتے. اے کاش میں یہ لفظ پہنچا پاؤں. تعلیم و تربیت دو لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں, تعلیم اور تربیت, تعلیم و تربیت. جانور کو تربیت تو کر سکتے ہیں, ٹریننگ دے سکتے ہیں, تعلیم نہیں دے سکتے. اللہ نے کہا تعلیم صرف انسانوں کے لیے, جو تعلیم پا سکے وہ انسان ہے, جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ انسان ہے. جو صرف تربیت کی, دیکھیں کسی بھی جانور کو آپ تربیت دے سکتے ہیں, اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, جو بھی دوڑنے بھاگنے کی, کنٹرول کرنے کی, گھوڑے کو بھی آپ قابو کر لیتے, تربیت اس کی کر لیں, سواری دے گا. اذان گرامی تربیت ہو سکتی ہے, بچے کی بھی ہم تربیت کرتے ہیں, اس لیے تربیت زیادہ ضروری ہے. شروع سے اتنے آداب سکھا دیں کہ تربیت کا جز بن جائے, آداب انسان کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں. تو انسان کے لیے تعلیم و تربیت دونوں ہیں. جانور صرف تربیت پاتا ہے, تعلیم نہیں حاصل کر سکتا, تو اس میں صرف اور صرف خواہشات ہوتی ہیں. فرشتوں میں کوئی خواہشات نہیں ہوتی. سارے مجمع کی توجہ رہے, جانوروں میں صرف خواہشات. آپ جانور پہ ہاتھ پھیر دیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا, کیوں؟ جانور محبت کا بھوکا ہوتا ہے, ویسے سبھی محبت کے بھوکے ہوتے ہیں, ایک جملہ آ گیا ابن سینا کا پیش کر رہا ہوں. ابن سینا بہت بڑے فلسفی بھی تھے لیکن بہت بڑے طبیب تھے, حکیم تھے. ابن سینا کا ظاہر جملہ ہے یا حکیم لقمان کا, دونوں میں سے کسی کا جملہ ہے. کسی نے کہا کوئی ایک ایسی دوا بتائیں جو ہر بیماری کا علاج ہو, ایک دوا بتا دیں ہر بیماری کا علاج. تو انہوں نے کہا محبت. یہ ایک ایسی دوا ہے جو ہر بیماری میں کام آ جاتی ہے. تو سوال کرنے والے نے کہا اور اگر محبت کام نہ آ رہی ہو, ہم کسی کو محبت دے رہے ہیں تربیت کرنے کے لیے پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, کہا پھر ڈوز بڑھا دو. پتا نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا محبت اور زیادہ دینے لگو, کہیں نہ کہیں تو جا کے وہ ایک مرتبہ اس کا دل پسیجے گا. جانور کو بھی ہاتھ پھیر دیں ساتھ چلنے لگتا ہے, محبت کا بھوکا ہوتا ہے, ماریں گے تو فوراً ٹکر بھی مارے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے. تو اذان گرامی عجیب و غریب کیفیت ہے, اس میں صرف جذبات ہیں. فرشتوں میں صرف عقل ہے, جذبات خواہشات نہیں ہیں. اب امام نے اس دعا کے اندر پیش کیا ہے کہ جتنے بھی یہ ملائکہ ہیں, ملائکہ کے اندر کوئی بھی خواہشات نہیں ہوتی, اس لیے گناہ نہیں ہوتے. جب خواہش ہی نہیں ہے تو گناہ کیسا. اب انسان وسط میں ہے, اس میں دونوں چیزیں ہیں, شعور بھی ہے, عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں. اگر خواہشات کا بندہ بن جائے تو جانوروں سے بدتر. میں اگر پہنچا پاؤں خواہشات کا اگر بندہ بن جائے, خواہشات ہی کے سامنے پیروی, جو خواہش آ گئی اس کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیا, تو پھر جانوروں سے بدتر. ارے جانوروں سے بدتر کیوں, اس میں پھر بھی عقل تو ہے. کہا کیوں, اس جانور میں تو بالکل عقل ہی نہیں ہے, اس لیے خواہشات کے پیچھے چل رہا. عقل ہوتے ہوئے خواہشات کا بندہ بن گیا, اب یہ جانوروں سے بدتر ہے. قرآن کی آیت ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں مویشیوں جیسے ہیں, بلکہ اللہ کہتا ہے نہیں ان سے بھی بدتر. اور کہا اور اگر خواہشات پہ قابو پا لے تو فرشتوں سے افضل. بے اگر عام مومن متقی بن جائے, خواہشات پہ قابو پا لے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے, تو وہ جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ کیسے فرشتوں سے افضل نہیں ہوں گے. رضانِ گرامی ایک سادہ سی مثال دے دوں ان بچوں کے لیے کہ جن کو شاید ابھی تک بات واضح نہ ہوئی ہو. اگر ایک گھوڑا آپ اس پہ سوار ہو جائیں, لگام آپ چھوڑ دیں, تو جہاں چاہے گا وہ آپ کو لے جائے گا. اگر گھوڑے کی لگام چھوڑ دیں تو جہاں گھوڑا چاہے گا وہ آپ کو لے جائے گا, لیکن اگر لگام آپ کے ہاتھ میں ہو تو پھر آپ جہاں چاہیں گے گھوڑے کو لے جائیں گے. اگر اپنی خواہشات کو آپ نے قابو کر لیا تو پھر جہاں چاہیں انسان پہنچ جائے گا, لیکن اگر خواہشات آپ کو قابو کر لیں تو پھر خواہشات جہاں چاہیں گی آپ کو لے جائیں گی. خواہشات کے بندے نہ بنیں, خواہشات کو اپنا پیرو بنائیں. اگر بات پہنچ گئی ہو, اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں خواہشات کو تابع کر لو, خواہشات کے تابع دار نہ بننا. میرے کو ساتھ جب میں ان کے پاس جاتا تھا پڑھنے کے لیے 20-25 سال پہلے, ہاں تقریباً 24-25 سال, تو میں کہنے لگا کھانا کا وقت ہے یہ کھا لیجئے. میں نے کہا نہیں میں یہ خوش پیاز نہیں لیتا. اگر اس کو کہنے لگے اچھا پھر آپ اپنی خواہشات کے بندے ہیں نا. اب میں بالکل اس وقت نوجوان تھا تو برا سا لگا کہ بھئی میں خواہشات کا بندہ کیسے ہوں. اس زمانے میں ابتدائی تعلیم تھی, دینی تعلیم, میں کالج میں پڑھتا تھا پڑھنے جا. کہا خواہشات کے بندے نہ بنے. استاد کی آج تک بات نہیں بھولتی, کہا یہ اللہ نے جب حلال قرار دیا ہے تو کسی مقصد سے حلال قرار دیا ہے, خواہشات کے تابع نہ بنے. انسان جو اپنے اوپر اس کے حکم کو نافذ کر لے وہ اس کا بندہ ہے. شاید میں نے کبھی ایک مثال پہلے دی ہو, تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ ایک اور مثال دے دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. سننا پسند فرمائیں گے؟ پرانے زمانے میں جب غلام خریدے بیچے جاتے تھے, مثال میں نے پہلے دے رکھی شاید ذہنوں میں آ گئی ہو, تو ایک آدمی غلام خریدنے گیا, غلام سے پوچھا نام کیا ہے, اس نے بہت لمبا چوڑا اپنا نام بتایا, یہ میرا نام ہے. کہا کھاتے کیا ہو, اس نے فہرست بتائی, یہ بھی کھا لیتا ہوں یہ کھا لیتا ہوں, یہ مل جائے تو زیادہ اچھا ہے, پہنتے کیا, اس نے کہا یہ لباس اگر ملائم ہو بہتر ہے یہ ہو. اس نے کہا بہت ہی مہنگے غلام, تمہیں تو رکھنا بھی ایک بہت بڑا خرچہ ہے. دوسرے غلام کی طرف گیا, کہا بھائی نام کیا ہے تمہارا؟ کہا جو آپ رکھ دیں گے وہی نام ہے. پتا نہیں ہے یا نہیں ہے. کبھی آپ آقا اگر بن رہے ہیں خریدنے لگے ہیں تو جو آپ نام رکھ دیں گے وہی میرا نام ہے. کہ کھاتے کیا ہو, کہ جو دیں گے وہی کھاؤں گا. کہ پہنتے کیا ہو, کہ جو عطا کریں گے وہی پہنوں گا. بھئی جو آقا کی مرضی کا غلام ہو وہی عبد ہوتا ہے, جو مولا کی مرضی کا تابع دار ہو وہی عبد ہوتا ہے. بندگی ضروری ہے. اپنی مرضی خالق کو نہ بتائیں, اس کی مرضی جاننا چاہیں. دعا انسان کو عبد بناتی, بندہ بناتی. تو امام اس دعا کے دبے اللہم وحملت عرش کا, تیرے عرش کے حاملان, تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے متعلق ہے. امام نے فرشتوں کی بہت سی اقسام بتائی ہیں. اب دیکھیں عظمت آل محمد یہ ہے کہ اس زمانے میں جہاں ابھی سائنس خلا میں نہیں گئی, اسپیس میں نہیں گئی, چاند پہ نہیں پہنچے لوگ, چاند کے بعد ہی اسپیس میں جاتے ہیں نا, نہ چاند پہ گئے نہ اسپیس میں گئے, نہ باہر کی مخلوقات سے کوئی رابطہ, کچھ نہیں جانتے, لیبوریٹری نہیں بنی تھی. اس زمانے میں چوتھے امام زمین پہ بیٹھ کے خاک نشین بوریا بچھا کے ابا میں پیوند لگے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کے وہ دعا مانگ رہے ہیں جس میں ساری کائنات کے حالات بیان کر رہے ہیں. ہم ایسوں کو اپنا امام مانتے ہیں. اگر بات واضح ہو رہی ہو, عزیزان گرامی اتنی باریکیاں امام علیہ السلام نے اس دعا کے اندر پیش کی ہیں. اب حاملان عرش کا تیرے عرش کو اٹھا رکھا, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے باریک. میں نے کہا پہلے دن, کہا تھا چوتھی مجلس سے کہ میں نے علمی موضوع لیا ہے اور جتنا آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں نبھا رہے ہیں تو میں بے انتہا ممنون ہوں کہ آپ سن رہے ہیں مجھے, برداشت کر رہے ہیں, جس محبت سے آپ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں, آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں, آپ مجھ سے خود پڑھوا رہے ہیں, تو آپ کی محبت مجھ سے پڑھوا رہی ہے. عزیزان گرامی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. اب امام کتنی باریکیوں سے فرشتوں کے حال بتا رہے ہیں. کون بتا سکتا ہے کہاں تک فرشتے, کس کس مخلوق کی کیسی کیسی مقدار ہے, کتنے پر ہیں, کتنا قد ہے, کتنا وجود ہے. امام فرماتے ہیں پروردگارہ کہ تیرے سارے فرشتے, اتنا بڑا عرش ہے, تیرے عرش کو اٹھائے کھڑے ہیں, اور کیسا تو خالق ہے, تو نے انہیں بطن نہیں دیا, پیٹ نہیں دیا کہ انہیں بھوک لگے پیاس لگے, ان کی بھوک کا جواب تو نے ان کی تسبیح و تقدیس رکھ دیا. وہ تسبیح کرتے جاتے ہیں, ان کا پیٹ بھرتا چلا جاتا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حبیب خدا رسول خدا کے ساتھ سفر میں تھا تو اچانک میں نے ایک دراج دیکھا, پرندہ دیکھا, ایک تیتر ہے کہا صحرا کے اندر. کہا یا رسول اللہ یہ اس صحرا کے اندر پرندہ دور دور کہیں نہ دانا نہ پانی, یہ زندہ کیسے ہے؟ کہا سلمان علی نے تمہیں پرندوں کی زبان سکھا نہیں دی تھی؟ کہا یا رسول اللہ مدینۃ المعاجز ہے, شیخ بہرانی کی کتاب ہے, تفصیل میں 8 جلدوں کے اندر معجزات لکھے آل محمد کے. تو محمد و آل محمد نے کیا کہا؟ رسول خدا نے کہا زبان نہیں سکھا. کہا سکھائی تھی. کہا پھر خود ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے یہ زندہ کیسے ہے؟ تو جناب سلمان کہتے ہیں, جناب سلمان فارسی کا میں نے اس پرندے سے پوچھا, کہا بتا تو زندہ کیسے ہے؟ کہا سلمان جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں, اور جب پیاس لگتی ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. جو فرما رہے تھے جانے گرا. اب میں اپنے نوجوان بھائیوں سے, اپنے بچوں سے کہوں گا جب بہت زیادہ بھوک لگی ہو نا تو صلوات کا ورد کر کے دیکھیں کہ آپ اس بھوک کے اندر کتنا کام کر سکتے ہیں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا بھوک باقی رہتے ہوئے آپ پہ مسلط نہیں ہوگی, آپ کو اپنے اوپر قدرت مل جائے گی. عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا, عام مومن صلوات پڑھے تو بھوک کچھ نہیں کہتی. عام مومن جب بھوک لگے صلوات پڑھے تو بھوک کچھ نہیں کہتی. آزما کے دیکھ لیجئے گا. اور وہ جو امام خود ہو جس پہ درود کا اثر ایسا ہو, سوچئے ان کا اثر کیسا ہوگا. اسی لیے ان کا صبر ہم سے بہت زیادہ ہے. کیا ہوتا ہے, صلوات سے انسان کو صبر آنے لگتا ہے, طاقت بڑھنے لگتی ہے. صبر انسان کو طاقت دے دیتا ہے. اذان کرام امام فرماتے ہیں پروردگارا ان تیرے فرشتوں پہ درود ہو جو تیرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں, اتنا عظیم عرش ہے. اس عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں, نور کی مخلوق ہیں. ایک روایت میں ہے پوچھا مولا قوم لوط کو عذاب کیسے ملا؟ کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا. ایک فرشتے کو بھیجا, بہت بڑی بستی تھی, بہت بڑا شہر تھا. وہ فرشتہ آیا اپنے ایک پر میں بستی کو اٹھایا, ایک پر میں. اس فرشتے نے پوری بستی کو اپنے پر سے اٹھایا, اور پرواز کرنے لگا. جب خالق نے آواز دی گرا دے تو نہ جانے کتنے میل جا چکا ہے, وہاں سے اس نے بلندی سے دوبارہ اس کو واپس سارے کی ساری بستی کو الٹ دیا. کہا کہ ان کے ابھی جب وہ اٹھا رہا تھا تو مرغوں کی اذانیں سنی جا رہی تھیں, ابھی اذانیں سنی جا رہی تھی. کہ جب ایک مرتبہ پلٹ دیا تو سب دوبارہ نیا شہر نمودار ہوا. کہا جس اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہو, انسانوں سے زیادہ فرشتے ہیں, اتنی مخلوقات ہیں, اب میں تفصیل بتاؤں گا, اتنی مخلوقات ہیں, اتنے فرشتے ہیں, توجہ ہے, ہمارا عقیدہ بتا رہا ہوں, ہم انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل مانتے ہیں. نہیں نہیں سارے مجمع کی توجہ ہو, جہاں ایک فرشتہ ایسا ہو, ایک فرشتہ ایسا ہو جو سارے کے سارے زمین سے پورے شہر کو اٹھا کے ایک پر میں لے جائے, الٹ کے پھینک دے, فرشتہ ایسا ہو, جہاں خادم ایسا ہو. اب سوچے تعجب نہ کیجئے گا کہ مولا ایک در سے در خیبر ہو. ماشاءاللہ جو فرمائیے جانے کی نام, حقیقت حقیقت محمدی ہے, اصل رسول خدا ہے, ان کی تجلی کا نام جبرائیل ہے. جملہ میں کہہ گیا ہوں, تجلی ہے ان کے نور کی تجلی کی. یہ فرشتے, بھئی دوبارہ حدیث پیش کر رہا ہوں, یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک, اے احمد اگر آپ نہ ہوتے میں یہ زمین و آسمان خلق نہ کرتا. خالق کہتا ہے میں تھا کچھ نہیں تھا, میں نے کچھ کو خلق کیا, ایک نور خلق کیا, اس نور کے دو ٹکڑے کیے, ایک کو مقام محمود پہ رکھا, نام محمد رکھا, دوسرے کو مقام اعلی پہ رکھا, نام علی رکھا. پھر اذان گرامی, یہ سارے 14 کے انوار خلق کیے گئے, انہی کے صدقے میں ساری کائنات خلق ہوئی, جنت ان کے صدقے میں بنی, فرشتے ان کے صدقے میں بنے, حوریں ان کے صدقے میں بنی, مومنین ان کے صدقے میں بنے. اب سمجھ میں آیا مومن ہوتا کون ہے؟ جو پنجتن کے صدقے میں خلق ہوا. تو یہ ساری کی ساری مخلوقات ان کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں, جن کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں وہ افضل ہیں, جن کے خادم ایسے ہوں وہ 14 کیسے ہوں گے. محمد علیہ محمد علیہ السلام کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں. تو اب یہ تمام فرشتوں کی خلقت کو امام بیان کر رہے ہیں. اگر سننا چاہیں میں اور کچھ تفصیل میں جانا تھا. تو امام کہتے ہیں حاملان عرش, جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں. پھر امام کہتے ہیں پروردگارا وہ تیرا اسرافیل جو تیرے انتظار میں آج تک ہزاروں سال سے کھڑا ہے, کس دن اجازت ملے میں سور پھونکوں گا. سور جس دن جس سے قیامت آئے گی, کہ وہ اسرافیل آج تک ہزاروں سال سے انتظار میں ہے, جسے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے, وہ تیرے انتظار میں ہے. کہ پروردگارا وہ تیرا میکائیل جس کا وجود اتنا عظیم ہے, وہ کہاں تیرا جبرائیل, پروردگارا وہ جبرائیل کہ جس کو تو نے امین بنایا ہے آسمان کے رازوں کو زمین پہ لانے کے لیے, جو تیرے پیغاموں کو تیرے مرسلین تک پہنچاتے ہیں, وہ جبرائیل. کا فرشتوں کے نام لیے, کا پروردگارا یہ تمام. اب امام تفصیلات بتا رہے ہیں, کا جنت کے اندر مختلف فرشتے ہیں, کا تو نے جنت پہ جو فرشتے بٹھائے ہیں, رضوان جنت نام سن رکھا ہوگا آپ نے, جنت کے دروازے پہ جو نگہبان فرشتہ ہیں ان کا نام ہے رضوان, اور جو جہنم کے دروازے پہ ہیں مالک. کہا وہ جنت کو دیکھتے ہیں تو تیرا شکر بجا لاتے ہیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جہنم پہ اس بیچارے فرشتے کا کیا قصور ہے؟ نہیں, اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے کہ اسے جہنم سے اذیت نہیں ہوتی. کہ جب بھی وہ تمام فرشتے جو جہنم پہ نگہبان ہیں جہنم والوں کے عذاب کو دیکھ کے تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ پروردگارا تو نے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا, کہ وہ تمام فرشتے کبھی تیری تسبیح کرنے سے نہ تھکتے ہیں نہ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں, جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں, جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں پڑے رہتے ہیں,
یہ تمام کے تمام فرشتے جو قیام میں ہیں قیام میں رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اور نہ جانے کتنے فرشتے ہیں جو جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہتے ہیں اور اسی حالت کے اندر مسلسل عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرا لاکھوں درود و سلام ہونا حبیب خدا پہ جنہوں نے فرمایا ضربت علیم من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ عبادت کرتے ہوں، سجدے میں ہوں، رکوع میں ہوں، قیام میں ہوں، سب کی عبادت مل کے علی کی ضربت سے افضل نہیں۔ جس کی ضربت ایسی ہو سوچو اس کا سجدہ کیسا ہوگا۔ جو فرما رہے ہیں سیدہ نگرہ، یہ کتنے ملائکہ کی اقسام امام بیان کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے فرشتے ہیں۔ اب یہ جو بیان کیا ہے نا پیغمبر اسلام نے پر کا تصور، اب بہت سے جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ بعض اوقات احادیث پڑھنے کے بعد تعجب کرنے لگتے ہیں اور مذاق اڑانے لگتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے پیغمبر اسلام نے جو الفاظ استعمال کیے۔ آئیے ذرا میں تشریح پیش کروں، شاید سمجھ جائیں، شاید میں سمجھا پاؤں، اگر سننا پسند فرمائیں۔ یہ جو کہا نا پر ہیں، یہ اب ہم نے پرندے کو دیکھنے کے بعد، وہ کہتے ہیں بیلنس کیسے ہوگا، کہ کسی پرشتے کا ایک پر ہے، کسی کے دو پر ہیں، کسی کے تین پر ہیں، کسی کے چار پر ہیں، کہ جتنے رتبے بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنے پر ہیں۔ بھئی یہ پر نہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں، یہ ان کے رتبات ہیں۔ جب پیغمبر اسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ معراج پہ آپ گئے کیسے تھے، کہ براق پہ۔ اب بہت سے افراد آج تک تعجب کرتے ہیں اور معاذ اللہ مسخرہ کرتے ہیں، کہا کہ بھئی جب پوچھا کہ بھئی براق کیا ہے تو کہا کہ تمہارے گھوڑے جیسی سواری ہے جس کے پر ہیں، تو کہا بھئی ایسا کوئی گھوڑا ہوتا ہی نہیں جس کے پر ہو، اور کیسے پیغمبر اسلام گئے۔ ارے یہ ان کے سمجھانے کے لیے پیغمبر نے کہا، پیغمبر اسلام نے نہیں کہا، پیغمبر اسلام نے کہا ان کے سمجھانے کے لیے کہ جیسے تمہاری سواری گھوڑا، تمہاری سواری گھوڑا، اس کے اگر پر لگا دو تو میری سواری براق، میری سواری براق ہے۔ اب آئیے ذرا لفظ براق کو دیکھتے ہیں، خود سمجھ میں آ جائے گا، یہ گھوڑا نہیں ہے، کہا براق ہے۔ براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور سائنس نے یہی کہا ہے کہ جب تک کہ سپیڈ آف لائٹ سے تصور، توجہ ہو، جب تک سپیڈ آف لائٹ سے یعنی روشنی کی نور کی رفتار سے سفر نہ کرو تو انسان خلا سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو پیغمبر نے وہی کہا نا سپیڈ آف لائٹ سے گیا تھا، تو ماننا پڑے گا وہ بھی نور ہے جس پہ سوار تھے۔ اس زمانے کے لوگوں کی عقل سے بالا تر باتیں تھیں، وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، نور کی رفتار کیا ہوتی، آنکھیں بند کر کے کھولو تو نور سامنے ہوتا۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، تم آنکھیں بند کرو، سورج بہت فاصلے پہ ہے، جیسے ہی آنکھ کھولتے ہو دوبارہ روشنی پہنچ چکی ہوتی ہے۔ کہا تم نہیں سمجھ سکتے، کہا نور کی بھی کوئی رفتار ہو سکتی ہے۔ مولانا نے کہا ہاں، کہا فرشتے اس سے بھی زیادہ رفتار رکھتے ہیں۔ اب یہ وہی سمجھا سکتے تھے جو فرشتوں کو دیکھ رہے ہوں۔ اصول کافی کی ایک روایت کو پیش کروں گا اور اس دعا کی تشریح کو مکمل کر دوں گا، اگر سننا پسند فرمائیں۔ اذان گرامی، اصول کافی کی روایت ہے، حبیب خدا فرماتے ہیں یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن باقی سب ایسے نہیں ہیں، وہ کچھ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں میں سنتا ہوں. جب وہی نازل ہوتی تھی تو جناب امیر سب سے کہتے تھے ہٹ جاؤ وہی آ رہی ہے. توجہ، جناب امیر سب سے کہتے ہٹ جاؤ پیمبر پہ وہی آ رہی ہے. یا علی ہم تو دیکھ رہے ہیں پیمبر سامنے بیٹھے ہیں، یہ آپ کو کیسے معلوم کا؟ تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں. عظمت امیر المؤمنین آل محمد کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے. عزیزان گرامی، پیمبر اسلام کچھ ایسی کیفیات میں فرماتے ہیں، میں ایسی کیفیات میں ہوتا ہوں کہ لا یتحمل، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ میرا مقام کیا ہے. اور وہ تمام ملائکہ جو مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، مولا فرماتے ہیں قبروں کے اندر تک فرشتے موجود ہیں، اسی خلا میں اسی فضا میں کتنے فرشتے موجود ہیں. چند جملے پیش کر رہا ہوں، دل میں رکھی جائیے گا جملوں کو، خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے. فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اتنے فرشتے فضا میں ہوتے ہیں، کہ مولا خوش بھی ہوتے ہیں اذیت ناک بھی ہوتے ہیں؟ کہاں، کہ جب تم ہمارا ذکر کرتے ہو وہ خوش ہوتے ہیں. کہا لیکن اگر تم کسی اور مومن کی غیبت کرو تو بہت اذیت ہوتی ہے. کہا اگر تعفن پھیل جائے کہیں پہ، کوئی تعفن ہے نا، اس کی بو اسے برداشت نہیں ہوتا، کہا جیسے غیبت کرنے کے بعد ان کے لیے جیسے تعفن سا آنے لگتا ہے، وہ فرشتے فضا سے دور ہو جاتے ہیں. اور آپ نے حدیث کسا کے آخر میں دیکھا ہے نا، وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الا ان یتفرقوا، کہا جہاں پہ بھی ذکر محمد و آل محمد ہو اس مجلس کو چاروں طرف سے فرشتے اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں. پہلے آدمی کے آنے سے جمع ہوتے ہیں، جب تک آخری فرد چلا نہ جائے وہ فرشتے موجود رہتے ہیں. اب اسی فضا کے اندر نہ جانے کتنے ملائکہ موجود ہیں، وہ سارے فرشتے اس فضا میں ہوتے ہیں، میں اور آپ دیکھ نہیں پاتے، ہمارے گناہ اتنے ہیں. جناب امیر علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں کسی جناب کمیل کو، جناب کمیل خود ہی کہتے ہیں مولا ساتھ آؤں. کہاں آؤ، جب جانے لگے تو وادی سلام آئے نجف کے قبرستان، مولا نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پہ سلام ہو. مولا نے کلام کیا، خطبہ طولانی ہے وقت نہیں ہے. تو جناب کمیل نے کہا کہ مولا آپ مردوں سے ہم کلام ہیں؟ کہا ہاں. کہا مولا یہ سن رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا کمیل زندوں سے بہتر سنتے ہیں، زندوں سے بہتر جواب دیتے ہیں. کہا مجھے جواب بھی دے رہے ہیں. کہا مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یا علی جو کچھ ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ سارے وعدے قرآن کے پورے ہوئے. قرآن نے جو کچھ کہا تھا ان گناہوں سے اجتناب کرو، اسی گناہوں کا ویسا ہی عذاب تھا. جو نعمتوں کا وعدہ کیا تھا ویسی ہی نعمتیں ملی ہیں. کہا کمیل اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے حجاب نہ ہوتا تو تم وہی دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں قبروں کے اندر. اذان گرامی کتنے فرشتے ہیں یہاں، ہم نہیں دیکھ پاتے اس فرش عذاب پہ، جہاں فرش عذاب. میں اس لیے کہتا ہوں، ہاں آپ گھر بیٹھ کے آن لائن مجلس سن سکتے ہیں، ٹی وی پہ مجلس دیکھ سکتے ہیں، آپ کو علم مل جائے گا لیکن فرش عزا کا ثواب نہیں مل سکتا. یہ جو اس فرش پہ آنے کا ثواب ہے، صرف ایک روایت، وقت نہیں رہا، آج کا موضوع میں جتنا چاہتا پھیلاتا چلا جاتا. پروردگارا ہمیں آئمہ کے ان الفاظ کا مصداق بنا. مولا کہتے ہیں کہ فرشتے ان مجلسوں میں آتے ہیں، عزادارانہ آتے ہیں نا، عزادار آتے ہیں تو تبرک لے کے جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ان فرشتوں کا بھی تبرک ہوتا. کہ جانتے ہیں ان کا تبرک کیا ہے؟ کہ تمہارے آنسو ان کا تبرک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کہ وہ فرشتے جو نہیں آئے ہوتے وہ کہتے ہیں کیا لائے ہو ہمارے لیے تبرک میں؟ کہ عزاداروں کے ہم آنسو لے کے آئے ہیں، ان آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا. میرے ایک استاد ہمیشہ کہتے تھے جب آنسو بہنے لگتے ہیں نا عزائے سید الشہداء میں، کیونکہ حدیث ہے جناب رسول خدا کی، سیدہ جو بھی آپ کے بیٹے پہ گریا کرے گا روز قیامت سب روئیں گے لیکن وہ نہیں روئے گا جو آپ کے بیٹے پہ روئے گا. تو یہ آنسو میرے استاد کہتے تھے میں چہرے پہ مل لیتا ہوں، انہیں پھینکتا نہیں ہوں، کہ یہی چہرے پہ میرے ایک مرتبہ میں کہہ سکوں جناب سیدہ سے بی بی جو میں نے آنسو بہائے تھے چہرے پہ موجود ہیں، یہ شفاعت کا سبب بنے. تو آئیں ذرا، یہ تاریخ آج دو محرم گزر گئی، رسم تو یہی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل سے متعلق مطالب پیش کیے جاتے ہیں مصائب. تو عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہیں، کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم صرف ایک تھے. مسلم صرف ایک تھے، تفصیل سے مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن میرا وعدہ ہے جتنی دیر پڑھوں گا آپ مصاب ضرور ہوں گے، ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا۔ آپ نے کبھی سوچا جناب مسلم کوفے میں شہید ہوئے لیکن شہدائے کربلا کے ساتھ ہی رہیں گے؟ کیوں؟ دو وجہ سے، ایک انہوں نے امام حسین کی محبت میں جان دی ہے، اور دوسرے جب شہید ہوئے تو بہت پیاسے تھے، پیاس میں اس دنیا سے گئے۔ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ طوعان ایک مؤمنہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، دیکھا دہلیز پہ کوئی بیٹھا، سوال کیا بڑا پورا شوب دور ہے، اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے آپ؟ کہا گھر تو وہ جاتا ہے جس کا گھر ہو، جو بے گھر ہو وہ گھر کہاں جائے گا؟ کہا آپ بے گھر کیوں ہیں؟ کہا میں پردیسی ہوں۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا مدینے سے۔ کہا نام کیا ہے آپ کا؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ وہ مؤمنہ تھی، فوراً سوال کیا، کہا کون سے عقیل کے بیٹے ہیں؟ کہا عقیل ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے عقیل کا بیٹا ہوں۔ کہا یہ عقیل وہی تو نہیں جو علی ابن ابی طالب کے بھائی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا علی میرے چچا تھے، حضرت امیر المومنین میرے چچا تھے، اور میں ان کا داماد بھی ہوں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ میں مولا کی ماننے والی ہوں، میں علی کی ماننے والی ہوں، آئیے۔ اور بزرگ تھی، بوڑھی تھی، مولا کا دور دیکھا تھا کوفے میں۔ کہا آئیے میرے گھر میں، میں پناہ دے دیتی ہوں۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کسی مشکل میں آ جائیں۔ کہا نہیں، میں پناہ دیتی ہوں، میرے گھر میں جگہ ہے، کھجرا موجود ہے، آپ وہاں۔ کہا کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے؟ کہا ہو سکے تو پانی لا دیجئے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم نے وضو بجا لائے اور تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ جب تہجد مکمل کی تو کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ جیسے آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا جناب امیر آئے ہیں، اور کہتے ہیں مسلم میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب مسلم کی آنکھ کھلی، سمجھ گئے یہ میری آخری رات ہے، میرے چچا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس بھی عجیب و غریب کیفیت ہے، جناب مسلم بہت مظلوم ہیں۔ پیش کروں چند جملے مصائب کے، تو اذان گرامی، جناب مسلم رات گزر گئی، سارے مصائب میں نے چھوڑے۔ اس مؤمنہ کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کا کارندہ تھا، سپاہی تھا، اس کو جب پتا چلا کہ گھر میں مسلم موجود ہیں، فوراً مخبری کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد سے کہا ہمارے گھر میں مسلم نے پناہ لے رکھی ہے۔ اس نے فوراً کہا 400 سپاہیوں کو بھیجو، مسلم کو گرفتار کر لیں۔ جیسے ہی سپاہیوں کی آواز سنی، جناب مسلم نے فوراً تلوار ہاتھ میں لی، گھر سے باہر نکلنے لگے۔ اس مؤمنہ نے کہا، کہا باہر مت جائیے، بہت زیادہ لشکر ہے۔ کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا، اپنے گھر میں پناہ دی، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر پہ حملہ ہو۔ سوال کروں، جو کسی غیر مومنہ کے گھر پہ حملہ برداشت نہ کرے، کیسے برداشت کیا ہوگا کہ مولا حسین کے خیموں پہ اشقیا حملہ کر دیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار کھینچی اور اس مومنہ کے گھر سے باہر آ گئے، مقابلہ کرنے لگے، تمام کے تمام 400 افراد کو تہتے کر دیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، بہت شجاع ہیں جناب مسلم، 400 افراد کو قتل کر دیا۔ اس آدمی نے دوبارہ کہا، کہا وہ مارے گئے ہیں، اور لشکر بھیج۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 300 افراد اور بھیجے، پھر تیسری مرتبہ کہا، کہا وہ بھی مارے گئے، 200-300 افراد اور بھیجے۔ جب تیسری چوتھی مرتبہ فوج منگوائی تو عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کہا، کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے لشکر کو منگوا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کوفے کا بقالی نہیں ہے، یہ علی کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے۔ کہا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا پھر دھوکہ دے کے گرفتار کر لو۔ انہوں نے زمین میں گڑا کھودا، اس پہ گھاس رکھی، جناب مسلم کو مقابلہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے رہے، جناب مسلم آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک گڑے میں جیسے ہی گرے تو ان سب نے کہا مسلم ہم امان دے رہے ہیں، مقابلہ نہیں کریں گے، تلوار دے دیں۔ کہا قسم کھا کے وعدہ کرو۔ کہا ہم قسم کھاتے ہیں حملہ نہیں کریں گے۔ جناب مسلم نے تلوار باہر پھینکی گڑے سے، جیسے ہی تلوار پھینکی انہوں نے رسیاں زنجیریں جناب مسلم کے گلے میں ڈالیں۔ جیسے ہی زنجیریں ڈالیں تو جناب مسلم نے کہا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، تم کیسے مسلمانوں قسم کھا کے دھوکہ دیتے ہو؟ بس بھی ایک مرتبہ گرفتار کیا، زنجیروں میں رسیوں میں لے جانے لگے۔ اب جب راستے میں، میری طرف دیکھیے گا، جب راستے میں جناب مسلم کو مارا نا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار سے، چہرے پہ جگہ جگہ کٹنے کے نشان تھے، لب کٹ گئے۔ اس دوران جیسے دارالعمارہ پہنچے تو ایک دربان کھڑا تھا، وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، فوراً کھڑا ہوا، کہا آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہیں؟ کہا نا مسلم ابن عقیل، ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہا آپ علی کے بھتیجے اور داماد ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو بتائیے. کہا اگر ہو سکے تھوڑا پانی پلا دے، میں بہت پیاسا ہوں. ایک مرتبہ اس نے ایک کوزے میں پانی لیا، پانی پیش کیا، جیسے ہی جناب مسلم کوزے کو چہرے کے سامنے لائے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون بہنے لگا. جیسے ہی وہ خون آلودہ ہوا، کہا نیا تازہ پانی دے دے، اس میں بہت زیادہ خون بہ گیا ہے. دوبارہ پانی لیا، پھر خون بہنے لگا. کہا پانی نہ دینا، لگتا ہے خدا یہی چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں. میں نے تمام کر دیا، بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ رسیاں باندھ کے جناب مسلم کو دار العمارہ کے اندر لے گئے. سامنے تخت کے اوپر عبید اللہ بن زیاد بیٹھا تھا. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ مسلم تم نے امیر کو جھک کے سلام نہیں کیا. کہا میرا امیر صرف حسین ہے، لا امیری سوائے حسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کہ میں صرف حسین کو اپنا مولا مانتا ہوں، اسے اپنا مولا نہیں مانتا، اسے سلام نہیں کروں گا. فوراً عبید اللہ، بہت تفصیل ہے، عبید اللہ بن زیاد نے کہا جاؤ جا کے چھت پہ لے جاؤ اور مسلم کا سر قلم کر دو. انہوں نے ہاتھوں کو پشت پہ باندھا. اور ایک مرتبہ جناب مسلم کو دار العمارہ کی چھت پہ لے گئے، بہت بلندی پہ، گھٹنے زمین پہ رکھے. اور ایک مرتبہ کہا گردن سامنے لے آئے، ہم گردن قلم کریں گے. تو دیکھا جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو، رو رہے تھے. پوچھا کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں نے مولا حسین کو خط لکھا ہے، مولا کوفے آ جائے. کم میں پچھتا رہا ہوں، میرے مولا عراق آ رہے ہیں. یہ کوفہ ایسا نہیں کہ حسین یہاں آئے. ہاتھ جوڑ کے جملہ، کہہ رہے آپ کے مولا حسین تو بہت دلیر ہیں، ساتھ میں عباس ہیں. کہا نہیں، مجھے اس بات پہ بھی صدمہ نہیں کہ مولا آ رہے ہیں، لیکن صدمہ اس بات پہ ہے مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں. کہ مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں. آخری جملے سن لیجیے، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا بس. بھائی اگر دیکھ سکے تو میرے طرف دیکھے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کریں. وہاں جناب سید الشہداء مکے سے چل چکے، نہ جانے جناب عباس نے کیا دیکھا. کہا مولا کیا بات ہے، یہ چہرے پہ اتنا اضطراب کیوں ہے؟ میں نے بہت بزرگ عالم دین سے سنا، وہ کہتے ہیں جناب سید الشہداء کے آنسو بہنے لگے. کہا عباس میں 2 انگلیاں بلند کرتا ہوں، آپ انگلیوں کے درمیان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. جب دیکھا نا اضطراب دیکھا جناب عباس نے، مولا حسین نے انگلیاں بلند کی، جناب عباس نے دیکھا کہا مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے، گھٹنے زمین پہ ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مولا حسین نے کہا کہ عباس ذرا غور سے دیکھو. کہا مولا سر جھکا ہوا ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا، کسی عمارت کی چھت پہ ہے، میرے طرف دیکھیے گا. اچانک جناب عباس نے کہا کہ مولا لگتا ہے اس کی ماں زمین پہ بیٹھی ہے، کسی نے برکے کا دامن پھیلا رکھا تھا، جب سر گرے گا تو میرے دامن میں آ. میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا عباس یہ اس کی نہیں میری ماں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا. کہا عباس ذرا غور سے دیکھیے. ایک مرتبہ جناب عباس دیکھ رہے ہیں، جب دیکھنے لگے تو ایک مرتبہ کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے. مولا آپ نے جس معجزے سے مجھے دکھایا میرا بھائی کس حالت میں ہے، مولا مجھے اسی معجزے سے وہاں پہنچا دیں، میں اپنے بھائی مسلم کا دفاع کروں گا. ایک مرتبہ جلاد نے تلوار چلائی، سر قلم ہوا، زمین پہ آیا، بی بی نے آغوش میں لیا، جناب مسلم کے جسد کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا. میں نے تمام کر دیا. آخری جملہ سنیں گے بس بھائی، یہ سارے جملے میری طرف دیکھ کے سن لیجئے گا. جناب سید الشہداء نے کہا عباس یہاں خیمے نصب کر دیں، خیمے نصب کر دیں، آج رات میں یہیں رکوں گا، ذرا ایک مرتبہ میری بہنوں کو بلا دو. عباس جناب عباس گئے جناب زینب کے پاس، کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا. جناب زینب آئیں، کہا بھیا کیا بات ہے، دیکھا مولا کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا زینب کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلا دو. جناب رقیہ زوجہ ہیں جناب مسلم کی، جناب امام حسین کی چھوٹی بہن ہیں. کہا زینب ذرا رقیہ کو بلا دو. جناب زینب اس خیمے میں کہیں جہاں جناب رقیہ تھی، کہ رقیہ بھیا نے بلایا ہے، جناب مسلم کی ایک یتیمہ بیٹی ہے نام حمیدہ بتایا ہے، کچھ نے عاتقہ لکھا، جناب رقیہ نے فوراً بیٹی کا ہاتھ تھاما، کہا بیٹی مامو نے بلایا ہے۔ جیسے ہی بیوہ بہن کو آتا دیکھا، امام حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، میرے تو دیکھیے گا، آگے بڑھے، جناب مسلم کی یتیمہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا نا، جناب حمیدہ خاتون نے، ہاشمی بچی تھی، فوراً کہا مامو میرے بابا خیریت سے ہیں، مامو جان یہ آپ نے جیسے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ ایسے رکھا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حمیدہ سے ایک جملہ کہا، کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی مامو زندہ ہے۔ جملہ کہا جناب زینب سے، کہا زینب میری صندوقچی لا دیجئے۔ جناب زینب نے صندوقچی دی، اب روایت کے الفاظ ہیں امام حسین نے صندوقچی سے دو بالیاں نکالیں، اپنے ہاتھوں سے مولا حسین نے جناب حمیدہ کے کانوں میں بالیاں پہنائیں۔ جب بالیاں پہنائے، کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، مامو زندہ ہے۔ روایت کہتی ہے قریب میں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی تھی، ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی تھی، وہ بچی دیکھ رہی تھی، اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ سن کے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے جملوں کو سنیں، میرے طرف دیکھیے، بچی بہت چھوٹی 3.5 برس کی، سمجھ گئی بچی چاہتی تھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، نئی بالیاں۔ جب شام غریبہ آئی، بچی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے، مجھے لوگ منع کر رہے نہ پڑھوں، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا، ایک جملے کی زحمت۔ وہ شام غریبہ میں بچی بی بی انتظار میں تھی، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنا، میرے ساتھ دیکھیے، اتنے میں شمر آیا، اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی کے بالیوں کو اتارا، جناب سکینہ نے کہا چچا ابا، الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ سنبھالیں، سنبھالیں، میں نے تمام کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بھائیوں سے برداشت نہیں ہو رہا، شاید کوئی اولاد والا بیٹھا ہو، شاید کسی کی چھوٹی بہن ہو، بس بھائی صرف ایک واسطہ، پروردگارا میں نہیں 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 کوئی نہیں، کچھ نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا، میرے بھائی کی بہت حالت خراب ہے، میرا بھائی، پروردگارا بھائی ایک دعا، کوئی واسطہ نہیں دوں گا، پروردگارا واسطہ بہتے ہوئے کانوں سے خون کا، ان سب کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ماتم حسن۔